علي أفضل الصلاة والتسليم كسبت الطفل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکا محیب اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم ہیں کہ نہایت عظیم ہمارے ملک کی دو ہستیاں ہیں جلوہ گر، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے بونے آدمی کا، مجھ جیسے ایک مدان کا لبکشائی کرنا زیر نہیں ہے، لیکن ان بزرگوں کی شفقت ہے، مہربانی ہے، کرم فرماتے ہیں. میں ان کے کرم کا معترف ہوں اور ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے. سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا فرمائیں، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جیسا کہ آپ نے سنا اس مدرسے کا یہ دستار بندی کا آٹھواں سال تھا. ہر سال میں کچھ نہ کچھ بچے حفظ مکمل کر کے فارغ ہوتے، اور یہ سب محنت ہے محترم جناب محمد حافظ و قاری محمد آصف صاحب قابل، ان کی اور ان کے مدرسین معلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور مزید دین کی خدمت مسلک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ توانائی اور ہمت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج کے جلسے کا عنوان ہی سے معلوم ہوا کہ مجھے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر کچھ عرض کرنا. یہ مضمون اتنا وسیع و عریض ہے کہ صرف ایک صحابی پر کلام کیا جاتا ہے گھنٹوں کا بلکہ مہینوں لگ جاتا ہے. جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا کہ شاید اولو العزم صحابہ میں سے ایک شخصیت کو لے لیا جائے گا تو ہماری پوری عمر ختم ہو جائے گی، من ان کے فضائل ختم نہیں ہوں. سو میں آگے انشاءاللہ حوالے سے عرض کروں گا یہ بات میں نے کیوں کر لی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان پر گفتگو مختصر جلسے میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ مشکل کام ہے، لیکن میں چیدہ چیدہ واقعہ مذہب اہل سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ عرض کروں گا. پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مان بات ارشاد ہوا بل نبی نما اشدا الفاری رحما او بینا ہوں تراہم رخ کان سب جگ. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد اور خلیفہ مفسر قرآن حضرت اللہ مولانا مجاہد کشمیر، مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، علامہ ابو الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی. جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی سن 53، آپ تعجب کریں گے اس میں اتنا قتل عام ہوا کہ جو جلوس نکلا لاہور لاکھوں، اعظم خان ایک جنرل تھے، خواجہ ناظم الدین کا دور تھا، تو لاہور میں کرفیو لگ گیا، مارشل لا لگ گیا، اور فوج نے اتنی گولیاں چلانا کہ جو لوگ لاشوں کے نیچے دب گئے وہی بچے، باقی تمام حضرات ختم نبوت زندہ باد کر کے سینہ کھول کے گولیاں کھاتے تھے. یہ مجاہدین شہید ہوئے. ایک وزیر خان مزید بڑی تاریخ تھی، اس نے جلسہ ہوا تو جو جلسے کے شرکا تھا اسے جب آرمی نے فائرنگ کی ہے تو اس مسجد سے خون مسلمانوں کا ایسے بہ رہا تھا جیسے وضو کا پانی بہ رہا. اکابر علماء کو گرفتار کر کے سکھر دیا. سکھر جیل بھیج دیا گیا اور علامہ ابو الحسنہ صاحب نے سکھر جیل میں تفسیر حسنات لکھی. اس میں انہوں نے اس کی تولیہ کی ہے اعلی حضرت طالب بریلوی سے کچھ اسباق برکت کے لیے پڑے پڑے اور ویسے وہ شاگرد تھے سب القابل بد المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی. اعلی حضرت سے خلافت بھی بڑے اشرفی میاں سے وہ بیٹھ رہے. انہوں نے تفصیل میں کہا تمام صحابہ کے سیاق و سباق کو معلوم رکھتے ہوئے حضور کے اعلان نبوت کے مان بات کرنا بل لدینا معلوم اور جو حضور کے ساتھی ہیں عام طریقے سے اس سے پوری جماعت صحابہ جڑا علی رضوان مراد تھا لیکن وہ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ بل لدینا ماہو جو حضور کے ساتھی ہیں. اس آیت کا اصل مظہر حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے کہ ان سے زیادہ کوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا نہیں جتنا حضرت صدیق اکبر ساتھ رہے. تو فرماتے ہیں اس آیت کے اس جملے کا مظہر حضرت صدیق اکبر کی ذات اشداء علی الکفار تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کافروں پر بڑے سخت مگر اس میں شہرت حضرت فاروق اعظم نے بہت زیادہ پائی. تو فرماتے ہیں اس آیت کا مظہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہونی چاہیے. ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سخت لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کافروں پر بہت سخت. آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. ہم مسلمانوں پہ ہو گئے سخت اور کافروں کے لیے ہو گئے نرم دل. حالات آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہم نے بولا وہی ہم بار بار عزیزان گرام اقبال اس کا ترجمہ یوں کہتا ہو حلقل یاران بڑے شم کی طرح نقل اور رزم حق و باتی ہو فولاد ہے مومی اپنوں میں بیٹھو شیر و شکر بن جا ریشم کی طرح نرم بن جا اور جب رزم باقی ہو تو ایسے ڈٹ جا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. کافروں کے سامنے ڈٹ جاؤ تو مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ان سے پسند کرتا. جب کافروں کے سامنے مڑ بھڑ ہو جائے تو ایسے ڈٹ جاتے جیسے سیتا پلائی ہوئی دیوار. فرمایا کہ اشداء علی الکفار کافروں کے لیے بڑے سخت. فرما رحما بینہم رحم دل کا جذبہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان لیکن فرماتے ہیں اس کا مطلب حضرت عثمان غنی کی ذات ہونا چاہیے کہ جس میں بہت زیادہ رحم و کرم علم بہت زیادہ تھا اور اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ تمام ان کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے رحما و بینہم کا مطلب حضرت عثمان غنی کی ذات ہونی چاہیے. فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام نماز الحمدللہ اور جیسی نماز وہ پڑھتے آپ نے دیکھ سنا کس قدر خلوص کس قدر خوشی ان میں ہوتا لیکن نماز کی ادائیگی میں شہرت حضرت علی نے سب سے زیادہ پایا. کہتے ہیں کہ کوئی جنگ میں دوران کوئی چیز ایسی ان میں بےوس ہو گئی کہ جب اسے نکالنے کی کوشش کی جاتی تو حضرت علی کی چیخ نکل جاتی لیکن لوگوں نے طے کیا کہ جب یہ نماز میں مگن ہو اس وقت جب نکالی جائے یہ نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اگر ان کے بدن سے وہ چیز نکال دی جائے ان کو احساس تک نہیں ہوگا. ایسی نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے. تو دیکھیے اس مختصر آیت میں ان خلفاء راشدین کی ایک ایک جھلک عزیزان گرامی آپ کو ملتی ہے. آئیے ہم دو چار باتیں ان پر کر کے اور پھر آگے چلتے ہیں. کرما بلدی نماز صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں. اب آئیے یہ کہاں کے ساتھ سب کا ساتھ تو دنیا میں اعلی حضرت امام ابن سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ملفوظات میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس حدیث کو بیان کیا اس روایت کا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو سلام صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے انجان آدمی ہو تو کہے کون سا وقت، بچپن کا وقت، لڑکپن کا وقت، جوانی کا وقت، کون سے وقت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مگر جس سے پوچھ رہے ہیں اسے ہی معلوم ہے کہ حضور کیا پوچھنا چاہتے. تو کیا ہوا جب صدیق اکبر سے پوچھا کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. اللہ اکبر، یہ بڑی گہری بات ہے، مظاہر تو بڑی مختصر لگ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں دو اجلاس بلایا، ایک اجلاس تو تھا رب کی ربوبیت کے بارے میں کہ اس کا اقرار کرے. تمام جتنے لوگ کائنات میں پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو جمع کیا، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد ارشاد ربانی ہوا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب. اس میثاق کی طرف عزیزان گرامی اشارہ فرما. ابو بکر، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. کیا مطلب کہ رب کریم نے فرما الستو بربکم، تو تمام ارواح پیارے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، دیکھی ایمان کیا کرا تھا. حضور نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. تو اس میں سب میں سبقت کرنے والے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پتا لگا کہ حضرت صدیق اکبر کا حضور سے ساتھ یہ تو ازل سے چلا آ رہا. یہ تو جب عہد اور میثاق ہوا اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزان گرامی ساتھ. ان کی کچھ انفرادیت یہ ہے، کچھ منٹ پھر اس کے بعد آگے. زمانے جہلیت میں، جس زمانے میں شراب گلاسوں سے نہیں مٹکوں سے پی جاتی، صدیق اکبر نے شراب اس وقت بھی نہیں پی. اور یہ ان سے سوال تھا، یا ابا بکر یہ بتائیے آپ کہ جب لوگ شراب پیتے، جب شراب حرام نہ تھی، آپ نے شراب اس وقت کیوں نہیں پی؟ اتنی پیاری بات کہی. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا آدمی ہو تو دیکھیے انہوں نے کتنی ٹھکانے کی بات کہی. فرما میں نے دیکھا اس کے پینے سے آدمی کا عقل جیسا جوہر ضائع ہو جاتا ہے، عقل و خرد جو ہے وہ مئو ہو کر رہ جاتی. تو میں نے سوچا ایسی چیز کو پینے سے کیا فائدہ کہ جس میں آدمی کی مت ماری جائے، عقل ہی ماری جائے. اس لیے میں نے زمانے جہلیت میں بھی شراب نہیں پی. اللہ اکبر، بے شمار صحابہ ایسے جو بتوں کی پوجا کرتے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانے جہلیت میں کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی. اور یہ بھی حوالہ ملفوظات اعلی حضرت ہی میں، ان کے والد جن کا نام عثمان تھا، کنیت ان کی ابو قحافہ، ایک مرتبہ بت کی پوجا کرتے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے اور بت کے آگے کھڑا کر دیا کہ بیٹا یہ ہے وہ ہمارا خدا جو تمہیں پانی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے. صدیق اکبر بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے. پرستش کی نیت سے نہیں، اس کو لاچار اور مضبوط مجبور ثابت کرنے کے لیے. جب بت میں سے کوئی آواز نہ آنی تھی نہ آئی، صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور ابو قحافہ جسے خدا کہتے اس کے سر میں ایسا دے مارا کہ وہ بت آندہ ہو کر کے گر گئے. اب ابو قحافہ نے اپنے خدا کی جب بے بسی بے کسی دیکھی تو بچے کو گھسیٹا اور ایک تھپڑ ان کے منہ پہ رسید کیا اور گھسیٹ کر لائے اور ان کی اماں کی گود میں پٹک دیا. فرما سنالو اپنے بیٹے کو، جانتے ہو اس نے کیا حرکت کی ہے؟ آج یہ ہم لے گئے اپنے خدا سے تعارف کرانے کے لیے، یہ خدا کے آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے روٹی چاہیے، مجھے پانی چاہیے. جب اس میں سے آواز نہیں آئی، اس نے ہمارے خدا کے سر میں ایسا پتھر مارا کہ بے چارہ ہمارا خدا گر گیا. یہ اس نے حرکت کی. تو حضرت صدیق اکبر کی اماں نے کہا ابو قحافہ اسے آئندہ ایسا کرنے کے لیے مت کہنا، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا میری جب گود میں تھا، حوالہ یاد رکھی منقوضات اعلی حضرت، جب میری گود میں تھا میں نے ایک آواز سنی کہ اے خاتون تجھے پتا ہی لڑکا کون ہے؟ مکہ کی وادی میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ تیرا بیٹا ان کا ساتھی ہوگا، میں نہیں جانتی کہ محمد کون ہے, میں نہیں جانتی کہ آخر الزمان کون ہے, مگر میں نے یہ آواز کسی کہنے والے کی سنی تھی. پھر ابو قحافہ نے کبھی بھی صدیق اکبر کو بت کے پوجنے کی طرف ابھی رانے گرانے رغبت نہیں دلائی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہیں جو زمانے جہلیت میں ابھی رانے گرامی کبھی بھی انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی. اور یہ واحد صحابی کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا بغیر کسی دلیل ہیلو حجت کے اسلام قبول کر لیا. ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے, تمام جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. غرض یہ کہ بڑی انفرادیت, مثال کے طور پر یہ تو دور وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ ایک امام رکھ لیتے ہیں تنخواہ دار, بس بھائی آپ ہی نماز پڑھائیے سب کچھ آپ کیجیے آپ. حال یہ ہے کہ امام اور موذی اگر غائب ہو جائے تو پورے مجمع میں کوئی نماز پڑھانے والا بندہ نہیں ملتا الا ماشاءاللہ. سب کچھ اٹھا کر ہم نے مولوی صاحب کے کندھے پر رکھ دیا. لیکن ایک دور وہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہر آدمی نماز پڑھانا جانتا تھا. اب اس میں انتخاب ہوتا, لیجیے صاحب سیاہ سکہ کا نچوڑیے, تم میں امامت کون کرے گا؟ تم میں امامت وہ کرے گا جو طہارت کے مسائل زیادہ جانتا. تم میں امامت کون کرے گا؟ امامت وہ کرے گا تم سب میں جو فقیہ فقہ کے مسائل زیادہ جانتا. امامت کون کرے گا؟ جو تم سب میں اچھا قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے والا. پر بے شمار شرائط بیان کی گئی. جب حضور نے فرمایا اپنے اس مرض وصال کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں, جب حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو معلوم ہوا کہ امت میں سب سے اکمل آدمی صدیق اکبر ہی. کرنا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں, جب حضور کی موجودگی میں نماز پڑھائی حضرت صدیق اکبر نے تو حضور نے گویا یہ فیصلہ دے دیا کہ تم سب سے زیادہ مسائل جاننے والا فقیہ, طہارت کے مسائل, قرآن مجید, دین کا فہم, دین کی طرافت, سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزیزان گرامی ہے. تو یہی دلیل کی صحابہ کی جب حضور نے نماز میں اپنا جانشین بنا لیا تو دنیاوی امور میں اگر ہم ان کو امیر المومنین مان لیں دیگر معاملہ تو اس میں حرج کیا ہے. اور ایک لمبی بحث ہے, ایک بات عرض کر کے پھر چلتا ہوں. دین اور قرآن کا تدبر سب سے زیادہ صدیق اکبر میں رہا. صرف ایک دلیل آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے لیے ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو مجھے بتائیے دین کا اکمال ہو گیا؟ آپ اپنا گھر بنائیں اور گھر کی عمارت مکمل ہو جائے آپ خوشی مناتے ہیں یا نہیں؟ کارخانہ اگر آپ بنائیں اور وہ پائی تکمیل کو پہنچ جائے آپ خوشی منائیں گے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی چیز بھی جس کو آپ بنا رہے جب اس کی تکمیل ہو جائے خوشی ہوگی؟ بچے کو پڑھانا دستار بندی ہو جائے خوشی ہوگی یا نہیں؟ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان خوشی منا رہے بھائی سبحان اللہ آج دین مکمل ہو گیا, دین کا اکمال ہو گیا. صدیق اکبر کو دیکھا کونے میں بیٹھے ہوئے زار و قطار ہو گئے, کسی کے سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ تو خوشی کا موقع. اور حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھے رو رہے, کہا یا ابا بکر کیا معاملہ؟ آج تو دین کا اکمال ہو, آج تو خوشی کا دن. فرمایا سنو میں نے کس چیز کو پایا وہ کیا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام دین کی تکمیل کے لیے تو تشریف لا, اب جب دین مکمل ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا. اب حضور کی دنیا سے تشریف لے جائے میں اس لیے دار و قطار ہوتا. لوگ سمجھ گئے کہ دین کے فہم و فراست میں ہم ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ پائے. انہوں نے اس بات کو اچک لیا, اس بات کو پا لیا کہ جو ہمارے خواب و خیال و حاشیہ ذہن میں نہیں تھی وہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی ذہن گیا. آخری بات ان کی عرض کر کے حضرت فاروق اعظم پر تھوڑے سے مسائل اور دین حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا. اب حضور کی دنیا سے تشریف لے گا میں اس لیے دار و قطار ہوتا. لوگ سمجھ گئے کہ دین کے فہم و فراست میں ہم ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ پائے. انہوں نے اس بات کو اچک لیا, اس بات کو پا لیا کہ جو ہمارے خواب و خیال و حاشیہ ذہن میں نہیں تھی وہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمود عزیزان گرام ذہن گیا، آخری بات ان کی عرض کر کے حضرت فاروق اعظم پر تھوڑے سے مسائل اور دیگر، آپ جانتے خلفاء راشدین کی پرچار گفتگو مکمل ہو جائے. علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی 16ویں پاری کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا. حضرت صدیق اکبر کے وصال کی وجہ علماء فرماتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کا پڑا، حضور سے جدا، حضور سے بچھڑنا. کسی نے صدیق اکبر سے کہا کہ کچھ آپ کو مرض ہو گیا، کبھی آپ نے طبیب کو دکھایا؟ کہا طبیب نے مجھے دیکھ لیا. کہا طبیب نے کیا کہا؟ کہا طبیب نے کہا ہے کہ میں کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں، جو میری مرضی ہوتی وہی میں کام کرتا ہوں. سمجھ گئے اس طبیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ میری موت قریب آ گئی اور اب کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں. اصل سبب حضور سے بچھڑنے کا، جدائی کا عزیزان گرامی. بیوی وصیت کرتے سنیے غور، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی ترجمانی بھی سنیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ان سے ملتا ہے یا نہیں. فرمایا اے جماعت صحابہ، جب میرا وصال ہو جائے تو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کے مواضع اقدس، دروازے اقدس پر رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر دروازے پر حاضر، ان کی خواہش یہ، ان کی تمنا یہ، ان کی آرزو یہ کہ یہ انتقال کے بعد آپ کے جوار رحمت میں دفن ہونے کی متمنی، آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونا چاہتا، یہ کہیں. اور کہنے کے بعد اگر کوئی قدرتی اشارہ مل جائے، دروازہ کھل جائے، تب تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر کوئی ایسی بات نہ ہو چپ چاپ سے جناب میرے جسم کو اٹھانا، جنت البقیع میں جہاں چاہو وہاں دفن کر دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر سے بغض رکھنے والے لوگ، یہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت، یہ جیتے من امیر المنہار اور ملا، یہ میرا عادت، میں مسلمانوں کا بھی، میرے جب انتقال کے ساتھ ہو تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخت اور حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نیچے دست کر کے مہر لگا دینا. کیا اس کے خلاف ہوگا؟ کبھی نہیں ہوتا اس کے خلاف. آڈر تھا مذاق ہوئی، اسلامی حکومت کے اوپر مرا اسی طرح اس پر عمل ہوتا، مگر دنیا آ چیز کی کہ دیکھا اقتدار سے کیسا ناجائز فائدہ اٹھایا. 2 سال کو اقتدار ملا تو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونے کے متمن اور آڈر ساتھ لکھ کر کے قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہتے. صدیق اکبر نے ان کی کرامت کے سب کا منہ بند کر دیا، کہا حضور جب اجازت دے تب مجھے دفن کر دیا، ورنہ عام مسلمان قبضہ جنت البقیع وہاں لے جانا. بیوی صاحب امام رازی لکھتے ہیں، جنازہ تیار ہوا، نہلایا گیا، کفنایا گیا اور حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا. رکھنے کے بعد حضور سے ملتجی، یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر حاضر، ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. دروازہ خود بخود کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے، کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا بہت اشتیاق. لوگ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے. لیجیے عزم میں حضور کے ساتھ ہیں، عالم ارواح میں حضور کے ساتھ ہیں، زندگی میں حضور کے ساتھ ہیں، اور وصال کے بعد بھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلو میں جلوہ گر. والذین معہو، بہت بڑی تفسیر ہے، علامہ نے خالی اشارہ کیا ترجمے نے، کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، لیکن سارے قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی سب سے زیادہ اقرب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دوسری شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تفصیل آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، علماء کہاں کو چلے تھے پیارے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے، تلوار ہاتھ میں. رب کریم نے حالات ایسے پیدا کر دیے، وہ تلوار جس سے وہ پیارے مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس تلوار سے عزیزان گرامی اسلام پھیلا. مشرکین کفار ہزاروں کی تعداد میں اسے مارے گئے، تلوار نے اسلام اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی اور حضور کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد میں اسلام قبول کر دیا. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا، حضور علیہ السلام نے دو کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، دونوں میں سے جسے تو پسند فرما اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی قوت کو پڑھا. اسلام میں گویا 4 چاند لگا. وہ دو آدمی کون تھے؟ ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام، ابو جہل کنیت ابو جہل، اور حضرت فاروق اعظم، دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال. اللہ کا امام سیوطی نے ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کہ حضور علیہ السلام نے صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اس سے اسلام کی شوکت کو پڑھا. اور ابھی انہوں حضور نے دعا کی، چند ہی دن نہیں گزرے تھے دو کے، کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان کی اللہ کی منشا کے بغیر یہ کوئی کام نہیں. حضور دین کی تبلیغ خفیہ کیا کرتے، سر عام فاروق اعظم اسلام لاتے، کہا حضور کیا ہمارا دین حق نہیں؟ کہا بالکل حق ہے. تو کہا کہ اب اسلام کی جو تبلیغ ہے سر عام ہو، سر عام اسلام کی تبلیغ ہوگی. جب فاروق اعظم میدان میں آئے، سر عام اسلام لوگوں پر پیش کیا، لیجیے اب ایک بیچ میں ایک گویا تحریر لکیر پڑ گئی، حق کے ماننے والے ادھر ہو گئے، باطل والے ادھر ہو گئے. اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے آن کر دونوں جماعتوں میں فرق کر لیا، اور اس کے بعد تبلیغ جو ہے وہ سر عام ابیدان گرامی ہونے لگی. ان کی جرت کا حال یہ کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر گئے تو کفار مشرکین آپس میں بیٹھ کر بک بک کرتے، دیکھا کیسے بھاگ گیا، کیسے چپ چاپ سے اس قسم کی گستاخی کرتے حضور کی شان. ماذا اللہ، فاروق اعظم کو کہیں یہ حپک لگ گئی، سنتے رہے. اور اس کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمانی چاہی تو جناب تیر کمان لگایا، تلوار بغل میں ٹنگ، اور اس کے بعد آ گئے طواف کیا خانے کعبہ، اور نکل کر کے کہا لو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں. ہے کوئی مرد جو میرا ہاتھ پکڑ کر بتا، کسی کو اپنی بیوی دیوا کرنی ہو عمر کا ہاتھ پکڑ کے بتا، جسے اپنے بچے یتیم کرنا ہو عمر کا ہاتھ پکڑ کے بتا. کس نے ضرورت نہیں کہ سب کو سانس سن گیا، اور ایسے شاندار طریقے سے فاروق اعظم نے ہجرت کی. عزیزان گرامی، ان کے فضائل تو بے شمار، لیکن میں ایک حدیث بیان کروں جس کو میں نے کہا کہ ہم مہینوں لگا دیں تو فضائل بیان نہیں کر سکتے. اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نقل فرمایا، ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں آ رہا، حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل آج تم ہمیں حضرت عمر فاروق کے فضائل بتاؤ، ان کے فضائل اور مناقب کیا ہے. سبحان اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا فضائل اور مناقب حضور علیہ السلام نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے، مگر جبریل کے امین سے زبان سے کہلوانا چاہتے تھے تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے کہ فاروق اعظم مقام کتنا بلا، کتنا اعلیٰ وہ ارتا. چنانچہ جبریل امین نے کیا کہا سنیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فاروق اعظم کے فضائل اتنے دن بیان کروں جتنی کہ نوح علیہ السلام کی عمر ہے تب بھی بس نہیں ہوگی، اتنی عمر بھی بس نہیں، جتنی عمر تک بھی اگر میں حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں جتنی نوح علیہ السلام کی عمر. نوح علیہ السلام السلام کی عمر کیا ہے؟ چلیے ہو سکتا کوئی کہے کہ 1200 ہوگی، 1100 ہوگی، کچھ اس میں اختلاف ہو سکتا، مگر اسے تو سب نے نقل کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام السلام 950 برس تبلیغ کرتے، 950 برس تبلیغ، 80-100 مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اللہ کے نبی کو جلانا گیا. اب اللہ کے نبی نے ایک کشتی تیار کی اور اپنے متعلقین کے لیے کہا کہ یہ اس میں بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اہتمام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہوا، وقال نوح رب لا تضع على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، سب کا ملیا میں پھر. اور اس کے بعد وَإِنَّكَ إِن تَدْعُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان سے جو اولاد ہوگی یہ جو جنیں وہ بھی فاجر اور کافر جنیں، اس لیے ان کا ملیا میٹ کر دے. صاف ایسا پانی آیا کہ لگا کہ زمین نے اپنے دروازے کھول دیے، پوری دنیا میں تو سیلاب سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے جو کشتی میں موجود تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا. اب میں ایک بات یہاں اپنے عقیدے کی کہہ لیا، سنیے آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیے. ایک مشین ایجاد ہوئی الٹرا ساؤنڈ، ٹھیک ہے سر. آج تک وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں یا لم معافی ارحان، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اگر تم نے کہا کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو ماں اللہ یہ شرک ہو جائے گا کہ تم نے حضور کے لیے عقیدہ رکھا. حضور کا علم غیب ہے کہ جناب حضور یہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یا لم معافی ارحان یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا، کوئی بندہ بھی نہیں جانتا. اب آج کے 50 سال پرانے دیوبندی سے پوچھیں کہ الٹرا ساؤنڈ جو مشین آ گئی وہ یہ بتا دی تھی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، پیٹ میں یہ بتا دیتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، کیا ہوگا نا شرک ہو گیا. سارے ڈاکٹر مشرک ہو گئے، مشین بنانے والے تو یہ ہوں گے مشرک، امریکہ کہیں جاپان اپان سے آتی جو الٹرا ساؤنڈ کا رپورٹ دیتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ، یہ کیا نام ہے لڑکی ہے یا لڑکا. بلکہ اب ایک اور ترقی یہ ہوئی کہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا دل بہت چھوٹا یا دل میں اس کے سورا، اس کو ابھی سے حمل کرا دیجیے ورنہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، بلا وجہ ماں باپ کو رونا دھونا پڑے گا. بلکہ یہ بتاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کہ اس کا بچے کا دماغ نہیں بن رہا، یہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا. اور جناب ایسی ایسی چیزیں نکل گئی کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پتا لگے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی دنیا. اور سنیے بی بی سی کی خبر سنیے، ایک مرتبہ میں اس کا سیر دن سن رہا تھا. ہندوستان میں جہیز کی لانت بہت زیادہ ہو جائے، جہیز نہ ہو تو بچوں کی شادی نہیں. اور یہ جانتے ہمارے یہاں بھی لانت ہوئی شادی کیا جیسا فرق کیا ہم اٹھا سکتے ہیں جو آج کل رواج. اللہ اللہ، علماء کرام موجود. حضرت ام سلمہ سے حضور کا نکاح ہوا، سب سے بڑا ولیمہ حضور کا ہوا. ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا شوربہ ولیمے والے جو حضرات آئے ان میں تقسیم کیا گیا. سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے لوٹے، حضرت صفیہ سے نکاح ہوا خیبر سے لوٹنے میں راستے، جب ان سے نکاح ہوا حضرت کسی صحابی کو کہا لاؤ دسترخوان بچھاؤ ہم دعوت ولیمہ کھلاتے ہیں. وہ دعوت ولیمہ کیا تھی؟ ایک آدمی کے لیے 2 کھجور اور 1 ستو کا گلاس، ایک ست اور ایک میں ہے کہ 2 کھجور. اور اس زمانے میں چربی بڑی نایاب تھی، گھی وغیرہ تھوڑی سی چربی رکھ دی گئی. آج آپ کسی کو ولیمہ کھلا سکتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے کھلایا؟ دیکھیے پھر اللہ اکبر، کیسے لوگ بک بک کریں گے. دوسروں کی تو بریانی کھا کے آیا اور اپنے معاملے پر کھجور کھلا، اور کیا کیا آدمی بک بک کرے. تو ایک جہیز کی لانت سے ہندوستان میں رپورٹ یہ کہ 1 سال میں 50,000 بچیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. اس قاطع حمل کہ بھائی جہیز کہاں سے آئے گا، بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، یہ اس قاطع حمل ہو جاتا. بچیوں کا الٹرا ساؤنڈ میں نقصان پہنچا کہ پیٹ میں لڑکی ہے پتا لگ گیا، فوراً جناب اس قاطع حمل ہو گیا کہ شادی بیاہ کے لیے جہیز کہاں سے لائیں. یہ سارے معاملات کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا جناب مجھے یہ بتائیے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ترقی کی کہ یہ بتا دیا کہ بچے کا بھیجا ہے یا نہیں، اس کے دل کا کیا کیسی، اس کے دل کی دھڑکن کیسی اور لڑتا ہے یا لڑکا، سب بتا دیا. مجھے بتائیے آپ یہ بریلیوں پر ہنسنے والوں، جو ہم کہتے ہیں نبی کو ایسی ایسی بات کا علم ہوتا کہ عزیزان گرامی اللہ کی عطا سوائے ان کے کسی کے رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. تو آپ مجھے بتائیے آپ کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ آیا کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں لگا کر کے بتا دیا یہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ ایسا کوئی آیا الٹرا ساؤنڈ عقیدہ بتا دے بچے کا؟ باپ کی پشت پر ابھی ماں کے رحم میں بچہ داخل نہیں ہوا، باپ کی پشت کا ایکسرا کر لیا جائے، اس کے جو پشت میں جو جراثیم ہیں بچوں کے پیدا کرنے والے، جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ کافر ہوگا، مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا، اتنی ترقی کے باوجود کیا الٹرا ساؤنڈ عقیدہ بتا سکتا؟ اب سنیے آئے، وقال نوح ربنا صدق الارض من الكافرين نبيا، مولا کریم نے کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ، کتنی جناب ناز برداری، سب کا ملیا میں کر دے، اور رب سے کہہ رہے ہو انک انت الذی یضل عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کرے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کے پشتوں سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ دیکھا آپ نے نبی کے پاس کیسا الٹرا ساؤنڈ ہے، عقیدہ بھی بتا دیا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تو بتا دیں کہ باپ کی پشتوں میں جب وہ بھی کافر، ان کی باپ کی پشتوں میں جب وہ بھی جناب فاسق ہے، لہذا ان سب کا ملیا میں کر رب کریم فرماتا مو اتنی بڑی بات کر، یہ سارا تو ہمارے خزانے میں اور یہ تم نے کیسے اچک لیا، ان سب کے لیے دعا کر رہے ہو کہ سب کا ملیا میں کر دے، دعا کرتے ہی جناب آ گیا پانی، سب کا ملیا میں ہو گیا، 950 تبلیغ کا پیریڈ۔ اور جبریل امین کہتے ہیں حضور اگر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جائیں، اتنی عمر کم ہے ان کے فضائل ان سے بھی زیادہ۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ تو فاروق اعظم کے فضائل، یہ آپ نے غالباً ہم نے شاید علامہ عبدالرزاق صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے جلسہ اس میں ہم نے تقریر میں شاید یہ کہا کہ حضرت فاروق اعظم کی پوری زندگی کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر۔ کل بھی ہم نے جلسے میں علامہ عبدالواحد بلگرامی کے حوالے سے یہ بات کہی، اب مجھے بتائیے 950 دن کی نیکیاں بیان کرنے میں وقت کفایت نہیں کرے گا، یہ تو فاروق اعظم کہا تو صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا، ان کے فضائل مناقب کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو آدمی کی طرح تھا وہ کہتا ہے مولانا آپ ذرا طریقے سے حضور کے فضائل بیان کریں، آپ تو حضور حد سے بڑھا دیں۔ اچھا تمہیں حد معلوم، حضور کے فضائل مناقب، اللہ اکبر۔ علامہ اسماعیل نبھانی لکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، حضور حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں تو کون حد سے بڑھا ہے؟ یہ میں بتاؤں آپ کو، اب جن کے صحابہ کے فضائل مناقب اتنے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا، ان کے فضائل ان کے مناقب ان کو کون عزیزان گرامی شمار کر سکتا، اللہ اکبر، سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی مقام ہے۔ اب آئیے ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھ گئے، ان کے فضائل مناقب بے شمار، حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح، یہاں صدیق اکبر کے صاحبزادی حضور کے نکاح، فاروق اعظم کے صاحبزادی حضور علیہ السلام کے نکاح، دونوں ان کی صاحبزادیوں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں حضرت عثمان غنی ان کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں یہ کے بات کی گئی۔ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو سنی کہتے ہیں، حضور کی صاحبزادی ایک ہے، اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی چار صاحبزادی، شیخ محدث شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے اپنی کتاب مدار النبوت میں ارشاد فرمایا، سب سے بڑی جو حضور کی صاحبزادی حضرت زینب ہے، حضرت زینب حضرت ابو العاص کے نکاح میں، جیسا کہ محققین نے لکھا، اور اتفاق یہ تھی حضرت ابو العاص جنگ بدر کے موقع پر دوسری جماعت میں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بڑی صاحبزادی تو ان کے نکاح میں، آئیے صاحب حضرت رقیہ ام کلثوم یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح، سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح، لوگ کہتے ہیں بس ایک ہی صاحبزادی تھی جو حضرت علی کے نکاح، کیوں؟ اگر تین مانی جائیں تو دو ماننی پڑے گی حضرت عثمان غنی کے نکاح، اس سے پیٹ میں ہوگی تکلیف کہ اگر دو صاحبزادیاں حضور کے نکاح کی حضور کے اگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو مسلمان ماننا پڑے گا، صحابی بھی ماننا پڑے گا، اس لیے انہوں نے طریقہ یہ رکھا کہ مارا کٹنا پوٹے ہاتھ، یہ قاعدہ بنا دیا لوگوں نے جیسے بغض اثر رکھنے والے کہ صاحب ہو تو حضور کی ایک صاحبزادی، چار صاحبزادی نہیں ہیں۔ چلیے صاحب اب ہم قرآن کی نص پیش کرتے ہیں، اس سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا آدمی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ چار صاحب دادی جی ارشاد باری تعالیٰ اتفاق ماشاء اللہ سارے موجود ہیں. یا ایو نبیو کلی ازواجکا وہ بناتکا وہ نساء المومنین, میرے محبوب یہ اپنی بیویوں سے کہہ دو, یہ بات اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. رب کریم فرماتا ہے یہ بات اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اگر بیٹی ہوتی تو بناتے کا نہیں ہوتا بینتے کا ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمانا کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں. یہ تو نصے قرآن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں, اور عربی کے قاعدے کے مطابق کم سے کم تین ترجمہ کا صیغہ بولا جاتا, اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ چار صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں, تو دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح. اس کی تفصیل سنیے. حضور علیہ السلام بدر شریف میں جا رہا, حضرت رقیہ ایمان, یہ بھی کتنا ایمان افروز واقعہ. صحابہ کرام منہ نہیں چھپاتے, حضرت عثمان غنی تیار ہو گئے جنگ بدر. انہوں نے فرمایا نہیں, تم گھر میں رہو, حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے, تم ان کی بیمارداری, اپنی بیمار زوجہ کو چھوڑ کر وہ جنگ کے میدان میں کودنا چاہتے. شوق شہادت صاحبہ کرام نے ایسا چھپے نہیں کہ چلو کسی بہانے سے بچ جائے, ایسا نہیں ہوتا. حضور نے حکم دیا کہ جاؤ حضرت رقیہ کی بیمارداری کرو, وہ حضور کے حکم پر رک تو گئے. شادی کے بعد بیگڑے تمہارے نکاح میں دے دیتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددیت حاضرہ صاحب الحجت الطاہرہ المجد ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح ترجمہ کرتے, نور کی سرکار سے پایا دشادہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دشادہ نور کا, ہو مبارک تم کو نور ہے جوڑا نور کا. اللہ اکبر صاحب غازیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکام حضور مدینہ تشریف لا رہا. ایک روما ایک چشمہ, وہ آدمی اس کا پانی میٹھا وہ لوگوں کو فروخت کرتا تھا. جی حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی چشمے کو خرید کر مسلمان رخ کر دے تو جنت میں ہم اسے چشمہ عطا فرمائے. سبحان اللہ, دنیا میں کوئی کام کرے تو جنت میں عطا فرمائے, یہ جنت میں کون عطا فرمائے گا؟ کہ جس کے جو جنت کا مالک ہو, جو جنت کا مختار, وہی عطا فرما سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہم اس کو ضمانت دیتے کہ ہم جنت میں اس کو چشمہ عطا کریں. حضرت عثمان غنی کو پتا لگا تو آپ نے کیا کیا, وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں وقف کر دیا, حضور کی خدمت میں آیا. کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا ہاں میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمان وقف کر دیا. فرما عثمان وہ جنت میں پھر چشمہ دینا ہمارا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رن سے جنت میں ہم تمہیں چشمہ عطا کریں. اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی. ایک مرتبہ بہت ہی بڑا غزوہ جس میں بہت زیادہ فن بن تو اس کی ضرورت کی مال اور متاع, حضور علیہ السلام کھڑے کھڑے لوگوں کو تلقین کرنے لگے, لا جو کچھ مان اللہ کے راستے میں دو. سب لوگ کچھ نہ کچھ دیتے رہے. اب عثمان غنی کھڑے کھڑے کہ حضور 100 اونٹ بنے ساز و سامان ملی کر. جس کو کہتے کہ 100 اونٹ اس زمانے وہ اونٹ بھی کم تھے. پھر حضور کھڑے کھڑے کہ کچھ اور چاہیے, سب سے اپیل کی, سب خاموش. پھر کھڑے ہو گئے کہ حضور 100 اونٹ یعنی 200 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کی خدمت. دیکھیے پھر حضور کھڑے ہو کر کہ مارے کا بہت زبردست, کچھ اور چاہیے. پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضور 100 اونٹ اور, وہ یا 300 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کے سپرد کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام نے قبول فرما, یہ ان کا احسان اور یہ ان کی عزیزان گرامی اسلام کے لیے قربانی ہے. عزیزان محترم, بڑے بڑے کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہیں وہ سر ہوئے. سب سے بڑی بات بحری جنگیں شروع ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اسلام نکل کر بلاد عرب سے نکل کر باہر چلا گیا, اور انہی کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کو دوبارہ لوگوں سے قریش پر جمع کیا گیا, جس کی بہت بڑی تفصیل اور ہم کسی اور وقت پر کریں گے. اس کے دو نسخے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے قرآن مجید کے, جو آج قرآن پیدا کرتے کہ اس میں تو 70,000 آیتیں تھیں, یہ تھا وہ تھا, اس میں تو کچھ ادھر ادھر ہو گیا. ان سے میری گزارش ہے کہ استنبول تو کافی میوزیم میں آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ نسخہ موجود ہے. ایک تاشم میں وہ نسخہ موجود ہے جو حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے, آپ کے سر میں نیزہ لگا اور خون کا قطرہ اس آیت پر گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ علماء لکھتے ہیں حضرت عثمان کی کرامت ہے, اس آیت پر آپ کا خون کا قطرہ گرا. تاشم روسی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ نسخہ ہمارے پاس کہ جس سے حضرت عثمان غنی کا خون ہے اور اس کا اب بھی نشان پایا جاتا. صرف آپ کے علم کے لیے میں کہہ دوں گا, آپ کہیں گے لکھ دیں, ایک پتا تو آپ نے تاشم کا بتایا, ایک بتایا آپ نے تو کافی میوزیم کا, کسی کو دیکھنا تو کیا لاکھوں روپے خرچ کرے. یہ آسان بتاتا ہوں میں آپ, ایوب خان جب روس گئے 65 کی جنگ کے بعد جس میں شاستری مر گیا, اس زمانے میں روس نے فوٹو کاپی کی مشین ایجاد کر دی, تو اس نے سوچا کہ پاکستان ایک مسلم ملک, اس کا حکمران یہاں آیا, اسے کیا تحفہ دیا جائے. ضیاء الحق صاحب سری لنکا گئے تو سری لنکا ہم نے 2 ہاتھی تحفے میں لیے, جتنے کے ہاتھی نہیں اتنے کا پیٹرول لگ جائے, اتنا کرایہ لگ جائے کراچی لانے تک, اور جناب یہ لاہور یا اسلام آباد لانے کا 2 ہاتھی انہوں نے تحفے میں دیے. اس گورنمنٹ نے بڑا شاندار کام کیا, بھائی مسلم سربراہ مسلمانوں کا کیا دیا جائے, تو حضرت عثمان غنی کا جو قرآن تھا اس کی پوری فوٹو کاپی بنا کر ایوب خان کو تحفے میں دیا. ایوب خان جب اسلام آباد, انہوں نے قوم پر مہربانی یہ کی کہ پیشاور سے ٹرین کو بہت آراستہ کیا گیا, بہت آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد وہ قرآن مجید کا نسخہ کراچی بھیجا, اور ہماری یہاں کراچی میں بنسروٹ کے قریب ایک بنس گارڈن میوزیم ہے, اس میں اس کی پوری فوٹو کاپی موجود ہے جو الحمد سے شروع ہو کر بنناس سے ختم ہو گئی. الحمدللہ میں نے یہ ضمن بات کر دی, یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گویا انجام دیا, اس لیے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا جاتا. آپ نے ٹی وی مذاکروں میں سنا ہوگا کہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی کا نہیں, علم غلم جانے کیا کیا کہتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک کتابی صورت میں اگر سے جلد یمامہ کے بعد یہ ہو گیا, پہلے سے تیار ہو گیا تک نسخہ, لیکن اس کے بعد میں حذیفہ ابن یمان کی ایما پر یہ نسخہ تیار ہوا اور اس کی نقلیں مختلف بلاد اسلامیہ میں دی گئی, اور ایک نسخے کے ساتھ 2 قاری بھیجے گئے تاکہ وہ قرات کر کے بتائیں کہ اس آیت کا لب و لہجہ کیا. یہ کام کس نے کیا؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزانہ گرامی دور میں ہوا, اور قوم کی کم نصیبی کا یہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کئی دنوں بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد مدینہ شریف میں شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. اب آئیے ان کی شہادت کے بعد یہ تیسرا دور تھا, چوتھے خلیفہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کے فضائل اور منافی کیا ہیں؟ بہت اس کے لیے وقت چاہیے. یہ فضیلت کیا کم کہ فرمایا کہ ان کو دیکھنا عبادت, حضرت علی کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت, اور حضور علیہ السلام نے اپنی چہی کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں, اور حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں. اللہ اکبر. تو کیا فضائل اور منافق ان کے ہوں گے؟ اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی کا دور کئی اعتبار سے بہتر تھا, کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئیں. اس کے بعد میں حضرت علی جب آج خانہ جنگی ہو گئی, آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, مگر اس میں ان کا اخلاص دیکھیے کیا, اس سے مسلمانوں نے کچھ لوگ ناسبی قسم کے غلط فہمیاں پھیلا دیا. حضرت علی کے حوالے پر اس میں اہل سنت کا مذہب سنیے کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, اور یہ بات تکمیل الایمان شیخ محقق کا ایک رسالہ ہے, شیخ محقق نے اس کو نقل فرما, اس بات کو کسی نے حضرت علی سے پوچھا, علی یہ بتاؤ تھا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں تو یہ ہوا یہ ہوا, فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا روم دی گئی, 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیل گئی. حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ فتوحات یہ فتوحات یہ فتوحات, اور آپ کے دور میں کچھ نہیں ہوا. کیا معاملہ ہوا یہ؟ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ کچھ اور توجہ نہیں کرتے, کچھ اور تعظیم کرتے. کتنی پیاری بات ہے جس کو شیخ موقف نے لکھا. فرما سنو, حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ سب اس لیے ہوا کہ مجھ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ اس لیے فتوحات ہوئی کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ. حضرت عثمان غنی کے زمانے فتوحات اس لیے ہوئی انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ تھے, اور میری حکومت بھی اس لیے ہوا مجھے مل گئے تمہارے جیسے. اس نے پوچھا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے, اب جس کو تمہارے جیسے لوگ مشورہ دینے والے مل جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو دیکھیے ان کی اخلاص پر عزیزان گرامی یہ بات جو ہے وہ مبنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ولایت کے سربراہ, ولایت کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک فضیلت ہے کہ ایمان لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ, جس میں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ تقریر کی. ایک حدیث میں ہے اسلام لانے والوں میں حضور کے غلام زید ابن حارثہ, ایک روایت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے, ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے, جس کے بے شمار ہمارے پاس دلائل عزیزان. امام صدیقی کو پڑھی اور دیگر کتب کو دیکھیں آپ, تو سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر. تو مولانا اگر یہ کہا جائے تو اس روایت کا کیا ہوگا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر, اس روایت کا کیا ہوگا جس میں حضرت علی, اس روایت کا کیا ہوگا جس میں حضرت زید کا ذکر. امام اعظم نے کیا پیاری بات کہے کہ تقریب قائم کی یہ انہیں کا حصہ, اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. فرما جب یہ کہا جائے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تو ہم کہیں گے خدیجۃ الکبریٰ, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ وہ حضرت صدیق اکبر. اچھا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ وہ حضرت زید بن حارثہ. میری بات بالکل صاف ہو کر رہ جاتی تو حضرت علی کا نام اس سے اس میں ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عزیزان گرامی اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد ٹھیک ہے کچھ معاملات ہوئے, لیکن اس کے بعد ایک طبقہ یہ اس نے جنم لے لیا جن کو خارجی اور ناصری کہتے ہیں. اس میں سے اب ہوا یہ اہل بیت کی محبت میں اتنا غالی ہو گیا کہ ہمارا یہ پاکستان اس نے گلگت شمالی علاقہ جا بغیر بلتستان اس میں وہ فرقہ پایا جاتا ہے جس پر حضرت شاہ عبد العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کے رد میں جو کتاب لکھی اس میں ایک فرقہ ان کا یہ لکھا کہ ایک طبقہ ان میں یہ ہے جو حضرت علی کو خدا کرا رہا ہے. یہ ابھی بلتستان گلگت اس میں یہ فرقہ ابھی بھی موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتا ہے. اور السلام علیکم کی جگہ کبھی دیکھ لیجیے گا معاشرے اور ماحول میں بولی سمجھ آئی, السلام علیکم جگہ کیا کہتا علی مولا علی مدد کر, یہ ان کا سلام تھا. اس سے سمجھ جائے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کو ماذا اللہ خدا مانتا. اور سنیے صاحب آئے سے دلال, ایک صاحب ملے ہم نے کہا کچھ آپ کے دلال تو بتائیے کیا ہے. کہنے لگے دیکھیے قرآن بھائی ہے نا وہو العلی العظیم, او بندے خدا حضرت علی کا نام بھی علی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء گرامی میں سے ایک نام علی. ماں تو یہ مراد وہو العلی العظیم, وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے اور ما بلّہ ان کو خدا مانتے. یہاں تک یہ لوگ جناب غالی ہو کر کے جناب اس میں سب کے سب لوگ گمراہ ہو گئے. اہل سنت کو آئیے, اہل سنت عمل کس پر ہے؟ الصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانی. تو دوسری حدیث فرمایا میری اہل بیت کی مثال جو ہے وہ جناب سفینہ نوح کی کہ جو اس میں سوار ہو جائے اس میں نجات پا لی. اس لیے ہمارے اکابر نے کیا پیاری بات کری, فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اہل بیت کی محبت کے سفینے میں بیٹھ جاؤ اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو تو تمہارا سفینہ منزل مقصود پر پہنچ جائے. اور سفینے میں بیٹھے صحابہ کرام سے بڑا ظاہر کی کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو آپ کا سفینہ منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نال و حیج کی طرف رسول اللہ. ہمارا حال تو یہ, ہم کسی کے انکار کرنے والے ہیں, ہم سب کے ماننے والے ہیں. جتنے آپ کو فرقے ملیں گے, کوئی غوث پاک کو نہیں مانتا, کوئی خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتا, کوئی صدیق اکبر کو نہیں مانتا, کوئی فاروق اعظم کو نہیں مانتا, کوئی عثمان غنی کو نہیں مانتا, اور کوئی حضرت علی کو نہیں مانتا. کسی طرح ہوگا یہ سب آپ کو ادھر ادھر کے طبقے ملے, مگر اہل سنت کا حال یہ ہے کہ ان کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی ہمارے نزدیک دین سے خارج ہونے کا بھی گانے گرامی سبب ہے. یاد رکھیے آپ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن شہید شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن سنی ہے افراد تفریق اس سے کیوں کر ہو, ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. ہم تو حضور کے ماننے والے ایسے سنی ہیں کہ ہر کام ہم ادب کے ساتھ کرتے ہیں. ایک ہم نے اہل سنت کہلانے والا ایسا طبقہ بھی جنم لے گیا جو حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کر رہا. تو یاد رکھیے امیر معاویہ پر تبرہ کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی مدنی کتابوں ہمارے عقیدے میں یہ بات کافی کہ تمام صحابہ کرام علی رضوان کا ادب اور احترام کریں. کہ اکبر میں امام اعظم ہی لکھا بغیر تفصیل تمام صحابہ کرام علی رضوان کا ادب کریں. اور اس پر ملا علی قاری نے کہ اکبر کی شرح کرتے ہوئے بادہ پہ یہ بات کری کہ بعد جو صحابہ کرام میں غلط فہمی کی بنیاد پر جنگیں ہوئی اس میں ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے, اپنی زبان کو محتاط رکھنا چاہیے, کوئی اپنی طرف سے فتوا نہیں لگانا چاہیے. وہ سب ایک دوسرے کو جاننے والے ایک ہی کلاس کے وہ لوگ تھے, وہ ان کا تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو, اپنی زبانوں کو محفوظ رکھتے. حضرت عمر بن عبد العزیز کی بات بڑی پسند آئی, کسی نے ان سے آن کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے جو حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما جو معاملہ جب چپلش ہوئی اس میں یہ بتائی یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا. حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اور کی جس کو اپنے گرام میں بات پر میں یہ بتاؤ کیا ہم اس جنگ میں تھے؟ کہا نہیں. کیا ہماری تلواریں چلی اس جنگ میں؟ کہا نہیں. فرما جب اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ ہماری تلواروں کو اس میں چلنے سے اللہ نے بچایا, ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی بچائیں, اپنے منہ کو بند کریں, زبان احتیاط برتیں. کبھی کسی کے خلاف حضرت امیر معاویہ کا تبرہ اہل سنت کی بنیادی کتابوں میں ابھی گانے گرامی بالکل جائز ہے. وہ معاملات ان کے تھے, وہ آپس کے معاملات کو جانے, مگر امیر معاویہ کا تبرہ اہل سنت جماعت کی کتابوں میں ابھی گانے گرامی. تقریباً امت کا اس پر اجماع کہ ان پر کسی قسم کا تبرہ کرنا ابھی گانے گرامی, یہ دین سے آدمی نکل جائے. یہی موقف شیخ موقف نے بتا, اکابر علماء نے, امام اعظم نے, حضرت ملا قاری نے, غوث پاک کا موقف یہ بھی ہے بنیت الطالبین, ان پر کسی قسم کا کوئی تبرہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے اکابر اعلی حضرت طالب بریلوی کے فتاوے, اسی طرح مولانا روم نے تو کئی صفحات پر ان کی حکایت لکھی کہ حضرت امیر معاویہ سو رہے تھے, شیطان آ گیا نماز فجر میں, دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے لگا امیر معاویہ اٹھو نماز فجر کر لو جماعت کے ساتھ. امیر معاویہ نکلے پڑھ لیا اس کو میں بتا رہا بھائی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے کون ہے, کوئی پتا ہے یا نہیں, تیرا پکڑ لیا چھوڑا. کہنے لگے بندے کو شیطان کر جب پکڑ لیا کہ تو ہے کون جو نماز سے اٹھایا تو کب مجھے شیطان, اور شیطان تیرا نام تیرا کام نماز سے کیا, نماز کے لیے اٹھا تو دیکھیے شیطان کا کام بظاہر کتنا ہی نیک ہو مگر شر سے خالی نہیں ہوتا. کہنے لگے جب آپ پوچھ رہے ہیں چھوڑ میں کہیں پکڑ لیا. اب سنیے آپ کل آپ کی جماعت چلی گئی فجر, تو فجر کی نماز آپ نے تنہا پڑھی تو اتنا گریا کیا اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ روز کی نسبت امیر معاویہ کا ثواب آج 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے, 70 درجے بلند کر دیا جائے. میں نے سوچا آج بھی آپ کی آنکھ لگ گئی, کوئی گھبلا ہو جائے گا جو کل ہوا. پھر روئیں گے بدلام کی بارکاہ میں, پھر گر گرا, پھر رب کریم فرما کے ان کا ثواب جو ہے 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے. تو میں نے سوچا کہ وقت ہی پر آپ کو اٹھا دیا جائے. اہل سنت و جماعت کی جتنی بنیادی کتاب کسی پر حضرت امیر معاویہ کا تبرہ جائے. علماء یہاں موجود ہیں, کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں اور حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرے یا صاحبین کو نہیں مانے یا صحابہ کرام پر تبرہ کرے, حضرت علی پر تبرہ کرے, ایسا شخص اہل سنت امام کے نزدیک سنی تھی، کچھ اور تو بن جائے مگر وہ سنی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آخر میں اس بات کی حدیثان گرہ مذاق کر دی. دیکھیے دونوں استاد حدیث کے پڑھانے والے امام بخاری امام مسلم کی حدیث لین میں کتنی کڑی شرطیں ہیں، فرصت میں بیٹھ کر آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. ذرا بھی کسی کے بارے میں شبہ ہو اس کی حدیث نہیں لیتے یہ دونوں حضرات، امام بخاری امام مسلم رضی اللہ عنہما. لیکن جب امام مسلم امام بخاری حضرت امیر ماویہ کی حدیث جب اپنی صحیح میں نقل فرمائی تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی ان کے نزدیک وہ سکھا راوی تھے، اس لیے ان کی حدیث اپنے یہاں لکھی، انہوں نے تحریر فرمائی. اس لیے اکابر علماء اس بات کے قائل کہ امیر ماویہ کا تبرہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. عزیزان گرام میں آپ بھی کبھی ادھر ادھر کی کتابیں دیکھ کر کے پریشان مت ہوئیے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلا فساد پاکستان ہندوستان کے سرنرم مودودی صاحب نے کیا، اٹھائیے خلافت و ملوکیت، اس میں اتنی بدتمیزی سے نام لیا، کہنے لگے حضرت عثمان غنی پر خلافت کا وہ بار ڈال دیا گیا جس سے وہ اہل نہیں تھے. اس میں مودودی صاحب کی خلافت ملوکیت میں کہ حضرت عثمان غنی کے کندھے پر خلافت کا وہ بار ڈالا گیا جس کے وہ اہل نہیں، اور حضرت امیر ماویہ کے دور کے لکھا کہ اس زمانے میں جتنی جنگیں ہوتی تو سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ اپنے پاس جمع کرتے اور دوسرا جو عام سامان ہے وہ مال غنیمت میں جمع کیا کرتے. یہ الزام حضرت امیر ماویہ پر مودودی صاحب نے جواب، اور کسی کو بھی انہوں نے عزیزان گرامی نہیں چھوڑا. اپنی احیاء الدین میں کہتے ہیں امام غزالی جو تھے ان میں کئی قسم کی کمزوریاں تھیں. ایک تو یہ امام غزالی حدیث دانی میں بہت کمزور تھے اور تصوف کی جانب ضرورت سے زیادہ مائل علماء موجود ہیں. میں ایسے حوالے آپ کو بتاؤں گا، جس نے امام غزالی پر تبرہ کیا حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لا حکم دیا کہ پکڑو امام غزالی پر تبرہ کر رہا، اور پکڑنے کے بعد اس کے درے مارے گئے. حضور کے حکم سے جب وہ بیدار ہوتا تو درے کے نشانات اس کی کمر پر پائے پائے. کتنی پسندیدہ شخصیت امام غزالی حضور علیہ السلام السلام کے عزیزان گرام. امام غزالی کہتے کہ تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل، اور وہ یار حدیث کے معاملے میں وہ بڑے کمزور، کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کہتا ہے کہ مجددین کی لسٹ جب دیکھی جائے تو آج تک کوئی کامل مجدد پیدا ہی نہیں ہوا. 14 صدیوں میں آج تک، یہ ان کے مودودی صاحب کے قلم، آج تک کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا. بھی اس کے بعد تحفہ تماشا یہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اس منصب پر فائز ہوتے، مگر عمر بن عبد العزیز بھی اس منصب پر فائز نہیں، وہ بھی ناکام ہے. لیجیے جناب کیا سمجھے آپ، وہ بھی ناکام. تو اس طرح زبان دراز کا صحابہ کرام تابعین کی یہاں بولنا یہ دوسروں کا شیوا عزیزان گرام، لیکن ہم اہل سنت جماعت ہمارے سارے معاملات ادب کے ساتھ رہتے ہیں، سب کا ادب سب کا احترام کرتے ہیں، اور اسی پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اسی عقیدے پر ہمیں زندگی اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے. ایک گھنٹہ مجھے ہو گیا، آپ بھی مصروف ہیں، کل کی مصروفیات آپ کی، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.